ذہنی تکلیف الگ، گھر والوں کے مسائل الگ، پڑوسیوں کی طرف سے رکاوٹیں الگ، کاروبار فیل ہو گیا، بیمار ہو گئے، تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے پہنچی، قسم قسم کی رکاوٹ پریشانیاں آئیں گی، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کہاں پر ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی کام کرنے کو جی چاہتا ہے مگر ادھر سے وہ کام غلط کام ہے اور ادھر سے جی چاہ رہا ہے کرنے کے لیے، تو دیکھیں گے ہم کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام تھا اور آپ نے سامنے اپنا کو کیسے اسے بچا دیا۔ اور انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہلو کے متعلق ہمارا نبی ہمارے لیے نمونہ نہ بنے، لیکن یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اس مسلمان کے لیے کہ جو زندگی کی کسی بھی معاملے میں پہنچ جائے اور وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، ان کی طرف اس کا دھیان نہ جائے اور وہ اپنے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے سماج کو، اپنی روایات کو، اپنے رسموں کو یا دوسرے انسانوں کو نمونہ بنائے، یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے اور یہیں سے ایک مسلمان اپنے نبی کے راستے سے ہٹنے لگتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، انسان کی زندگی میں دو معاملے کو ہمیشہ پیش آئے گا، یا ایک حالت ہوگی یا دوسری حالت ہوگی، اور اس کو آپ علیہ السلام نے بار بار سمجھایا مومن دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا، یا آرام و راحت میں ہوگا یا پریشانی میں ہوگا۔ اگر آرام و راحت میں ہے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، اور اگر پریشانیوں میں ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر وہ پریشانیوں میں ہے اور صبر نہیں کیا تو دو خرابیاں ہو گئی، پریشانی کی خرابی الگ، صبر نہ کرنے کا جرم الگ ہے۔ اور اگر آرام و راحت میں ہوا اور شکر نہیں کیا تو پھر وہ آرام و راحت اس کے لیے عذاب بن جائے گا، وقتی طور پر وہ آرام و راحت ہے، شکر نہ کرنے کے نتیجے میں تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے وچار سنایا مومن دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں رہے گا، یا حالت صبر میں رہے گا یا حالت شکر میں رہے گا۔ بہت اچھی صحت ہے تو صحت کے اعتبار سے شکر کرے، اور صحت گر گئی تو صبر کرے۔ بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے تو شکر کرے، اور اگر کاروبار گر رہا ہے تو صبر کرے۔ گھر میں تمام حالات بالکل ٹھیک ہیں تو شکر کی کیفیت ہے، اور گھر میں پریشانیاں وجود میں آ گئے تو صبر کی کیفیت ہے۔ تمام مرحلے گزرے ہیں، کوئی ایسی ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ایسی صورت انسان کو پیش آ جائے جس کی مثال حضور کی زندگی میں نہ پائی جائے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جب نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو دنیا میں جو جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ حالات حضور کی زندگی میں گزارنے ہیں، حتیٰ کہ بعض وہ چیزیں بھی حضور کی زندگی میں پائی جاتی ہیں جو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسا حضور کے ساتھ مزدوری کر۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں مزدور طبقہ سب سے نچلا والا طبقہ مانا جاتا ہے، مزدوروں کے لیے مزدوری، بکریاں چرانا شہر والے کو تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے گاؤں میں بھی بکریاں چرانے والا بیچارہ سب سے نچلا درجے کا سمجھا جاتا ہے بیچارہ وہ نچلا درجے کا یا نہیں، لیکن سمجھا جاتا اسے بکریاں چرانے والا وہ کس کھاتے میں، لیکن جناب بکریاں بھی چلے۔ تجارت کرنا، کہ نبی علیہ السلام نے تجارت بھی کی، مصیبت جھیلنا، نبی علیہ السلام نے مصیبت بھی جھیلی ہے، یہ تکلیفیں اپنوں کی طرف سے ہیں وہ بھی ہوا ہے، جہاں تک اپنے گھر والوں سے حضور نے کہا اپنے رشتے داروں سے، بھائی میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں رشتے داری کا کم سے کم خیال کرو، میں تو تمہارا رشتے دار ہوں، کل مسل ہماری اجرم اندر مبت دادا بالکل بات، میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں میں اب لوگوں کا رشتے دار ہوں، رشتے داری کا خیال کر کے یہ بے عزتی تو نہ کرو۔ ایک آدمی کو بیٹی کے اعتبار سے حادثہ ہو گیا، یعنی تلا پلا ہو گئی، اور پریشانی کے عالم میں ہے، اس پریشانی کے عالم میں ہے، تب اس کے لیے نمونہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے چچا کا نام ابو لہب تھا، حضور کی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہو چکا تھا۔ ابو لہب کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے نئی نبوت یہ نیا دین شروع کیا ہے تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا بھائی اس کے بیٹوں کو طلاق دے دو، وہ دباؤ ڈالتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت نبی علیہ السلام خان خانہ کعبہ کے اندر تھے، ابو لہب کے دونوں بیٹے آئے اور انہوں نے حضور کو مخاطب بنا کر کے کہا آپ جھوٹے ہو، آپ پر جو قرآن آتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور تمہاری بیٹیوں کو ہم طلاق دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بیٹے نے حضور کے چہرے اندر پر تھوک دیا، لیکن آپ نے سر پر آتا گیا اور وہ تھوک زمین پر گر گیا۔ اب تکلیف کس کی طرف سے آئی؟ قریب ترین رشتے دار کی طرف سے۔ کس اعتبار سے تکلیف آئی؟ بیٹی کے اعتبار سے۔ اور کس اعتبار سے تکلیف آئی؟ آپ کی بے عزتی کی گئی۔ اور کس اعتبار سے تفسیر آئی؟ کہ آپ کے پیغام کو جھٹلایا گیا، آپ کے قرآن کو جھٹلایا گیا، آپ کو جھوٹا کہا گیا۔ ساری تکلیفیں غیر کو سامنے ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام صاحب نے اور کچھ نہیں کیا, بس اتنا کھڑے ہو کر کے کہا یا اللہ اپنا کوئی حصہ اس کا مسلط فرما دیا, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا, ورنہ اس کر کے انتقامی کارروائی شروع کر دیں, فلان بناتے, ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا. غرض میں سمجھا یہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں جتنے مرحلے بھی آئیں گے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے کے لیے انسان کے لیے نمونہ بنتے ہیں, اور زندگی میں دو قسم کے مرحلے عموماً پیش آئیں گے, یا تو انسان بہت اچھی حالت میں ہوگا اور یا زیادہ پریشانی حالت میں ہوگا. پریشانی کی حالت میں جب ہوگا تو اس کے لیے حضور کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نمونہ بنے کے بطور سبب رکھے, اور اگر اچھی حالت میں ہوگا تو اس وقت نبی علیہ السلام نمونہ بنیں گے بطور شکر. صبر کے معنی کیا آتے ہیں؟ صبر کے معنی برداشت کرنا, جھیل لینا, کڑوی بات کو سہ جانا. اس لیے کتاب میں آتا ہے صبر کی تین قسمیں. انسان کو حکم دیا گیا فلاں کام کرو اور دل آمادہ نہیں ہے, اور اس وقت جب وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے, اس آمادہ کرنے کے لیے اس کو جب اپنے آپ پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے, یہ بھی سب ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت. نماز پڑھ ہوئی, جی نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, آنکھ کھل بھی گئی اس کے بعد اس نے وہ دل نہیں مان رہا ہے, کھیل کا ٹائم آ گیا ادھر سے نماز کا وقت آ گیا, جی نہیں چاہتا کھیل چھوڑنے, کھانے کھلی جا رہی ہیں ادھر سے نماز کا وقت ہوتا ہے, جی نہیں چاہتا قبر کو چھوڑ دیں. اب غیر مجاہدہ کرنا ہے, کس بات کے لیے مجاہدہ کرنا ہے؟ وہ جس کی طرف دل اٹکا ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے. یہ اس وقت جو اس چیز کو چھوڑ کر کے اللہ کا حکم کی طرف آئیں گے, یہ صبر کی ایک قسم ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت. نیک کام کرنے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھی, چاہے وہ نفس کی طرف سے, چاہے گھر کی طرف سے, چاہے معاشرے کی طرف سے, اس رکاوٹ کو پار کر جانا, اور اس کے سامنے جو سہنا پڑ رہا ہے وہ آدمی سہنے کے لیے تیار ہو جائے, اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت. اور کبھی ہوتا ہے صبر علی المعصیت, ایک گناہ کا کام سامنے ہے اور جی چاہتا ہے یہ گناہ کا کام ضرور کرے. ماحول ایک تو ہوتا ہے وہ جہاں جس ماحول میں گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہوں, وہاں اس ماحول میں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے, اور جب ماحول گناہوں سے بھر جائے اور اس وقت آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے, وہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے, اور اس وقت بہت زیادہ مزاحدہ ہونا. بزرگ اور دوستوں, آج کا ماحول, جس ماحول میں آج کا انسان زندگی گزار رہا ہے, یہ تقریباً ویسا ہی گندا ماحول ہو گیا ہے جیسا گندا ماحول, بلکہ اتنا اس سے بھی زیادہ. ہم بطور مثال کے عموماً بیان کرتے ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے, اس زمانے میں دنیا کے اندر بہت ہی گندا ماحول تھا, بہت برائیاں تھیں, لیکن اس وقت کے محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ عرب کے زمانے کے کفر کی حالتوں سے بہت آگے آج کا انسان پہنچ چکا ہے. وہ تو سب کہتے ہیں وہ بہت خراب تھے, ان کی خرابیوں کی تمام حدوں کو آج کا انسان پار کر چکا ہے. اس وقت دنیا میں اتنی کفتوغار اور غریبی تھی جتنی آج, اس وقت دنیا میں اتنی بدکاریاں نہیں تھی جتنی آج ہیں, اس وقت دنیا میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج ہے, اس وقت دنیا میں خدا کو حکموں کو گھومنے توڑنے والوں کا مزاج آتا نہیں تھا جیسا آج ہے. اس وقت بھی خدا کا حکم توڑتے تو اسے بھی ڈوب ڈرتے تھے, ڈرتے تھے. کہ میں مثال عرض کرتا ہوں, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں ہیں, اور خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے, چند کاکے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ فلاں جگہ اونٹ ذبح کیا گیا ہے, اس کی اوجڑی لا کر اس کے سر پر ڈالو. ایک شخص اٹھا اور وہ گیا, بخاری میں حدیث موجود ہے, ایک شخص اٹھا, وہاں لکھا ہوا وہ اشق القوم, اس قوم میں بدبخت ترین آدمی تھا وہ, جو اٹھا اور جا کر کے وہ پرانی گندی اوجڑی اور وہ بچادانی اٹھنے کی وہ ساری اٹھا کر کے لا کر کے حضور پر ڈالو, اور حضرت نبی علیہ السلام سجدے میں تھے, اور وہ اوجڑی اسے جہاں سے لٹکی ہوئی ہے, کوئی جہاں سے لٹکی ہوئی ہے, کسی حال میں حضور سجدے میں سر نہیں اٹھایا, سر نہیں اٹھایا, کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی بڑی لمبی تفصیل بیان کی جاتی ہے کیوں نہیں اٹھایا. دراصل آپ علیہ السلام زیادہ دیر اسی حال میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ شانہ کی غضب کو مخاطب کر رہے تھے, دیکھ لیجیے میری حال. خیر, اس کے بعد حضرت فاطمہ آئی ہیں, یہ بھی حضرت تمام ہوئی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی ہیں اور آ کر کے وہ ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد جب حضور کھڑے ہو گئے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کون کون ہے, وہ لوگ اس وقت تک ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر رہے تھے, یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ وہ ہنستے تھے حضور کی حالت دیکھ کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے. اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ آپ جانے اور یہ لوگ جانے, فلانا فلانا فلانا, اور آپ جانے اور یہ لوگ جانے. یہ کھڑے ہو کر کے جو آپ نے کہی تو ان لوگوں کا چہرہ بدل گیا, کہنے لگا اس نے تو بدعا کر دی, یہ ہو جائے گا. گویا وہ لوگ بھی جرم کروں گا فوراً محسوس کر لیتے تھے شاید کچھ ہو جائے گا, لیکن آج کا انسان جرم کرنے کے بعد بھی محسوس کرنے کو تیار نہیں, اس کو کہتے ہیں سرکشی کی انتہا. تو آج کے دور میں گناہوں کا چاروں طرف سے ماحول ہے, اس ماحول میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے بڑی صبر کی ضرورت, بڑی قوت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, اے علی اپنی آنکھ کو بچانا, اور کیا یارت اللہ کا اچانک نظر پڑ جائے, فرمایا پہلی نظر معاف ہے دوسری معاف نہیں. تو آنکھ کا امتحان کتنا مشکل امتحان ہے آج کے دور, اور یہ امتحان سڑکوں پر بھی ہے, دکانوں پر بھی ہے, بازاروں میں بھی ہے, دفتروں میں بھی ہے, تقریباً ایسا لگتا ہے کہ بچنا ناممکن ہے. خصوصاً ان بھائیوں کا جو بھائی ارادہ کر کے تو چلتے ہیں کہ بچیں گے, لیکن بازاروں میں, دفتر میں, دکانوں پر کہیں نہ کہیں ضرور سامنا ہو جائے گا, اور اگر کسی نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا ہی لیا تو میگزینوں کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے ننگی عورتوں کا فوٹو اس طرح سے کہ پڑھنا چاہتے ہیں اخبار اور اس میں بھی ننگا پن آئے گا. ایسی صورتحال میں گناہ سے بچانے کے لیے اپنے دل پر جیسے چھڑا چلانا پڑے گا, وہ جو صبر کی کیفیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خانہ کو بہت پسند ہے, مگر وہ آسان ہے. ہم دفتر میں پہنچے, وہاں دفتر میں پہنچ کر دیکھ رہے ہیں فلاں آدمی بھی اس طرح سے پیسہ جمع کر رہا ہے, اتنا پیسہ اس نے جمع کیا, فلاں آدمی نے اس طرح سے کاؤنٹ کیا اور اتنا پیسہ اس نے جمع کیا, فلاں آدمی نے, اسی بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کریں یا نہ کریں. اب دل چاہتا ہے دیکھا دیکھی میں ہم بھی کریں, دل چاہتا ہے دیکھا دیکھی میں ہم بھی کریں, مگر ادھر سے اگر دل کی اس تمنا کو پورا نہ کرے تو صبر کرنا پڑتا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا, مجھے مسلمانوں کے بارے میں اس بات کی پرواہ نہیں ہے, اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان کے اندر غربت آ جائے گی, غربت کی وجہ سے مجھے بڑی جانتے ہیں, لا اخشى عليكم الفقر, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے تم غریب ہو جاؤ گا, غریب ہو کر تم تباہ ہو جاؤ گے, نہیں غربت کی وجہ سے میری امت تباہ نہیں ہوگی. انہوں نے فرمایا, لیکن فرمایا ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے ان کے پاس جب پیسہ آئے گا تو خراب ہو جائے. لا اخشى عليكم الفقر, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اندر فقیری آ جائے گی, ولكن اخشى ان ترتب عليكم الدنيا, لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا خوب بسی ہو جائے گی. تنافسوں کما تنافسوں, تم آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہو, تنافسوں کے معنی مقابلہ آرائی کرنا. اللہ بخاری نے حدیث اور کئی جگہ پر امام بخاری نے اس کو نقل کیا اور طرح طرح کے مسائل اسے نکالے ہیں ایک ہی حدیث سے. ایک دن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے, بہت زیادہ غربت کا حال تھا اور بہت سارے صحابہ کے گھروں میں کئی کئی ہفتوں تک کھانے کا سلسلہ نہیں چلتا تھا, جب کھجورے تقسیم ہوتی تھی وہی کھاتے تھے, قحطی کا دور چل رہا تھا مدینہ منورہ میں. اسی دوران میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلہ جو بحرین میں رہتا تھا, اس بحرین کے قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ آپ نے کیا تھا کہ تم ایک سال کے اندر اتنی کھجوریں اور اتنا فلاں فلاں غلہ ہم کو دیا کرو گے. انہوں نے کہا تھا ہم دیا کریں گے. وہی وہ کھجوریں اور وہ چادریں اور وہ طرح طرح کی چیزیں لے کر کے لینے کے لیے حضور نے صحابی کو بھیجا, اس کا نام تھا ابو عبیدہ. ابو عبیدہ گئے وہاں اور وہاں سے وہ لے کر کے جب آئے ہیں رات کو پہنچے مدینہ منورہ, رات ہی میں پورے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ ابو عبیدہ پوری سپاہی پورا قافلہ لے کر آ رہے ہیں. تو وہ اونٹوں کی پوری قطار تھی جس میں طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور دوسرے بہت ساری چیزیں پہنچ گئی. رات ہی میں مدینے میں شور ہو گیا تھا, ابو عبیدہ تو آتے ہیں. جب وہ قبیلے والوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھیج دیجیے کسی آدمی کو جو وہاں سے لایا تھا سارا سامان جو ہم نے جمع کر کے رکھا تھا, تو انہوں نے فرمایا تھا میں اپنی امت میں سے سب سے امین انسان کو بھیجوں گا, میں اپنی امت میں سے سب سے امین انسان کو بھیجوں گا. اور اس کے بعد فرمایا تھا ابو بھائی میری امت کا سب سے امانت دار انسان ہے, امین و حادی امت ابو بھائی, میری امت کا سب سے امانت دار تھا ابو بھائی. یہ حضور کی خصوصیات میں سے ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے مختلف صحابہ میں مختلف اوقات پیدا ہو گئے. اس صحابی کے اندر یہ وقت ہے, وہ وقت دوسرے کے اندر اس درجے کا نہیں ہے, دوسرے صحابی کے اندر دوسرا وقت ہے, وہ وقت اس صحابی کے اندر اس درجے کا نہیں ہے. کسی کو فرمایا سب سے زیادہ حلال و حرام جاننے والا یہ ہے, زید بن ثابت کو فرمایا کہ انہیں برابر کا قانون سب سے بہترین یہ سمجھتا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا میری امت کا سب سے نرم دل انسان یہ ہے, حضرت عثمان غنی کو فرمایا میری امت کا سب سے باحیا انسان یہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ دین کے معاملے میں سخت مزاج کا ہوں, اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا میری امت میں قوت فیصلہ سب سے زیادہ عین ہے. ایک ایک شرارہ بنا دیا, ایک ایک جوہر بنا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ابو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا یہ علم کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا تھا, پتلی دھولی ٹانگیں, بہت کمزور تھا جسم, حضور نے فرمایا یہ خالص علم کا ٹکڑا. بعض دفعہ صحابہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کی ہر حرکت ٹھیک ویسی ہوتی تھی جیسے ان کو ہوتی, گفتگو بھی کرتے تھے اسی انداز کی، ایکشن کرتے تھے اسی انداز کی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے اوصاف ان میں منتقل ہو گئے تھے. اور یہ بعد میں تصوف میں بھی یہ بحث آتی ہے کہ کبھی کبھی شیخ کے اوصاف منتقل ہو جاتے ہیں مرید کے اندر، یہاں تک کہ شکل بھی بدلنے لگتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اثرات اتنے آ جاتے ہیں کہ اس کے بولنے کا انداز، اس کے حرکتوں کا انداز، بھی فلسفیوں کے ساتھ جب کوئی رہنے لگتا ہے تو آخر میں وہ بھی کوئی ایکشن کرنے لگتا ہے، وہ بھی فلسفے والا انداز اختیار کر لیتا ہے، کبھی جان بوجھ کر کبھی جان انجانے میں، مگر وہ بھی حرکتیں ویسی کرنے لگتا ہے. جیسے کوئی اگر فلموں کی دنیا میں رہنے لگے گا کچھ دن بعد، وہ بھی اسی طرح سے وہ بناؤ کی حرکتیں کرنے لگے گا، وہ اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح سے شیخ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں مرید پر، اور کبھی مرید پورا رنگ اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی بدلنے لگتی ہے. حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی کرا ہے. خیر، تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ آج کا ماحول جو ہے وہ برائیوں کا ماحول ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی اور غربت کی بنا پر میری امت تباہ ہو جائے گی نا، لا تعلیم وقت. یہ بات کا بھی سر سنائی جب ابو عبیدہ وہاں گئے ہیں اور وہاں سے وہ بال لے کر کے آئے ہیں، رات ہی میں خبر پھیل گئی، ابو عبیدہ کی سپلائی پہنچ گئی، ان کا قافلہ واپس آ گیا ہے. اس دن مسجد نبوی میں صبح کی نماز میں معمول سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے. آپ جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا مسجد بہت بھری ہوئی ہے، تو آپ کو خود اس سے ہنسی آ گئی. نماز کے بعد مخاطب ہو کر کے کہا، آج بہت لوگ آئے ہیں مسجد، شاید تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابو عبیدہ رات میں آ گئے ہیں. صاحب دل سے انہوں نے کہا، جی ہاں ہم نے سنا ہے رات ابو عبیدہ آ گئے ہیں، ہم سمجھ گئے کہ صبح سویرے تقسیم ہونا لگے گا، اس لیے ہم پہنچ گئے مسجد میں. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ مسجد میں آیا ہی نہیں کرتے تھے، دراصل اس کے معنی یہ نہیں کہ صحابہ اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں تقریباً 10 مسجدوں کا ثبوت ملتا ہے، تقریباً 10 مسجدوں کا ثبوت ملتا ہے اسی زمانے میں، مسجدیں 10 کے قریب، آج تو یقیناً ہے. اپنی مسجدوں کے بجائے وہ مسجد نبوی میں آئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب سردیوں میں سڑک بند ہونے لگتی ہے اور گیس کی شارٹیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ ٹرک آنے والا ہے تو سارے لوگ لگن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر زیادہ جدید قسم کے ہوں گے وہ چھلانگ لگا کر کے وہ گیس سلنڈر اڑا سکتے ہیں. یہ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. بس ٹھیک ہے، جیسا صحابہ جمع ہو گئے، اس کے بعد ابھی آج نے فرمایا، بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابو عبیدہ آئے ہیں، ضرور میں تقسیم کروں گا، اور جس کو جو مقدر ہوگا اس وقت حضور نے فرمایا تھا، تمہارے گھروں میں اس وقت غربت ہے. مجھے اس وقت کا ڈر نہیں ہے تمہارے گھروں میں غربت کیوں ہے، کیونکہ غربت کی وجہ سے میری عمر کو کوئی نقصان ہوگا. ہم کو مظاہر لگتا ہے کہ غربت بڑی خطرناک چیز ہے، یقیناً لگتا ہے، لیکن دوستو حق یہ ہے کہ غربت سے اتنا خطرہ اس مسلمان کو نہیں ہے جتنا دولت سے. کیوں؟ اس لیے حضور فرما رہے ہیں، لا اخشى علیکم الفقر، غربت کی بنا پر مجھے تمہارے بارے میں ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى ان تفقد علیکم الدنیا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب دنیا تمہارے پاس بہت آ جائے گی، فتنام سکو تم آپس میں کمپٹیشن کرنے لگو گے، پہلی کو تم بھی ویسے تباہ ہو جاؤ گے جیسے پہلی قومیں تباہ ہو گئی. بخاری شریف میں حدیث ہے، کئی جگہ کتاب العلم میں بھی حدیث ہے. آج اکثر مسلمان کا ٹینشن صرف یہی ہے، کیا صاحب کمپٹیشن کا دور، چیزیں مہیا ہیں مگر کمپٹیشن کی بنیاد پر اپنی موجود چیزوں کا ابھی کچھ اہم سمجھتا ہے نہیں ہے، بس کمپٹیشن کا دور ہے. کمپٹیشن نے ہر انسان کو ٹینشن مبتلا کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیسہ کمانے کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. اس ماحول میں رہ کر کے جب ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو کتنا صبر کرنا پڑے گا اس حرام پیسے سے اپنے آپ کو بچانے کے، تو سب عامل معافیا گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت محنت برداشت کرنا پڑے گا، بہت جھیلنا پڑے گا، ماحول زور لگائے گا، اب تک ہم نفس زور لگائے گا، گھر والے بھی زور لگائیں گے، کبھی دماغ میں بار بار آئے گا ہم بھی کچھ کمائیں گے، اور اس وقت اپنے آپ کو جب آپ بچا کر کے رکھیں گے، روک کر رکھیں گے، وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوگی. اسی کو کرا وہ شیر صابری، صبر کرنے والے کو خود کبھی سمجھ صبر وہی نہیں ہے صاحب، پریشانی آ گئی، بیمار ہو گیا ہم نے برداشت کیا، گھر میں حادثہ پیش آ گیا ہم نے برداشت کیا، اتنا ہی صبر نہیں، وہ تو صبر کی ایک قسم ہے. اور کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صبر کی قسم آسان ہے بمقابلے اس صبر کی قسم کے جہاں گناہ سے اپنے آپ کو بچانا پڑ رہا ہے، اور بچانے کے لیے بہت مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے. آنکھ سے گناہ ہونے کا خطرہ ہے وہ بچاتا ہے، دل میں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں اسے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے. سلسلے کے مشائخ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ان کے مرید نے پوچھا، حضرت یہ فرمائیے اللہ کا تعلق کون سے حرف سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، جب عبادات میں مزہ آتا ہے اس وقت، یا جب عبادات کے لیے دل نہیں چاہتا اس وقت؟ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا ہے تو فوراً یہ کہتا جس وقت عبادت میں لطف آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, جس وقت تمہیں عبادت کے لیے جی نہیں چاہ رہا ہوگا اس وقت اگر تم نے عبادت کیا تو اللہ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. ان کی بات کیا مطلب اس کا, جس وقت ہمیں لطف آ رہا ہے اس وقت ہم وہ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے نفس کا ذائقہ بھی ہے, اور جس وقت ہمیں لطف نہیں آ رہا ہے اس وقت ہم نے اپنے آپ کو لگایا اس وقت اللہ تعالیٰ کام کہہ رہا ہے جو کرنے میں مزہ دیا تھا اس مزے کی وجہ سے جو آپ کر رہے تھے اس میں سارا میری وجہ سے اس کو اپنی مزے کے لیے کر رہے ہیں. آج جو کر رہے تھے مزہ بالکل نہیں ہے, دل بالکل نہیں چاہ رہا, پھر بھی میرے سامنے تم جھکے, بس یہ تمہارا جھکنا خالص میرے لیے. انسان کو زندگی میں تین مرحلے آ سکتے ہیں, یا تو طاعت کا مرحلہ ہوگا اور دل نہیں چاہ رہا ہوگا اس وقت اپنے آپ کو آمادہ کرنا اس کے لیے اور اس کے لیے صبر چاہیے, یا گناہ سے بچنے کا مرحلہ ہوگا اور اس کے لیے دل چاہتا ہے میں بھی یہ گناہ کروں. خصوصاً آج کے نوجوان کا مسئلہ زیادہ ہی نازک ہو گیا ہے, یہ نوجوان بیچاروں کا بگاڑ ہی بیمار دیکھتا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو صبر کی قید پر کھڑا نہیں کر سکے گا تین کے کی طرح سے بہ جائے گا آج کے بگاڑ میں. اور بگڑے ہوئے نوجوانوں کا حال جب ہمارے سامنے آتا ہے تو رونے کو جی چاہتا ہے, یہ مسلمان نوجوان, یہ مسلمان گھر کا پیدا ہونے والا اور کس بری حالت میں پہنچ گیا ہے اور کیا تباہ ہو گیا ہے. کچھ لوگ ڈرگس میں پھنس گئے, کچھ لوگ جھوٹی عشق بازی میں پھنس گئے, کچھ لوگ والدین کی ناسامانی میں پہنچ گئے, کچھ لوگ کہیں اللہ افسوس زیادہ افسوس ہوتا ہے اور اس وقت بچے کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا. بزرگوں اور دوستو, خاص طور پر ہم یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک بنیادی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے, اور وہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ کفر خان کا علاقہ, اور یہاں تک کفر اتنا پختہ تھا کہ یہاں کے اہل کفر دور دور کے ملکوں کو بھی کفر میں گائیڈنگ کرتے تھے. یعنی یہاں کے بھی اس درجے کے طالب علم مانے جاتے تھے کہ سارے تمہارے ہندوستان کے مذہبی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس کفر کو توڑنا کوئی آسان چیز نہیں. پھر اللہ تعالیٰ صاحب نے کچھ خدا کے بندو اپنے بندوں کو بھیجا, کس طرح تم بچاؤں نے قربانی دی. کہا جاتا ہے ملک کے شام سے ایک انسان چلا, نہ آج کے زمانے کا ٹرانسپورٹ اس کے پاس ہے, نہ سہولیات ہیں, نہ زبان کے حال, وہ بیچارہ ملک کے شام سے چلا اور جہاں پہنچا اس کا نام تھا حامین بن اسحاق. یہ پہلا شخص ہے جو کشمیر میں داخل ہوا جو تاریخوں میں کہیں ملتا ہے, اگر سارے مورخ نہیں مانتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ جو قدیم سراغ ملتا ہے وہ یہ حامین بن اسحاق پہلا شخص ہے جو شام سے آیا اور کشمیر میں داخل ہوا ہے. اس کے بعد یہ شخص کہاں چلا گیا, تاریخ خاموش ہے. دوسرا آدمی جو یہاں داخل ہوا ہے وہ ترکستان سے آیا, حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ. ان دو آدمیوں نے اپنے اسلامی ملک کو, اسلامی ماحول کو, گھر کے مسلمانوں کے ماحول کو چھوڑ کر کے ملکوں کا سفر کر کے, اور اس کے بعد پھر نہ زبان کی پرواہ کی, نہ یہاں کے موسم کی پرواہ کی, نہ یہاں کی خراب رکا کیا کیا پریشانی ان کی پرواہ نہیں کی, اور پہنچ گئے. پہنچا خدا کا دین یہاں, اللہ کا دین یہاں پہنچا, مگر وہ مستحکم نہیں ہو سکا. حامی بن اسحاق کے یہاں آنے کے نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس کی تاریخ ملنا مشکل ہے. عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہزار آدمی تھے واللہ عالم, اور پھر وہ باقی ہزار کہاں چلے گئے اس کا بھی پورا ثبوت نہیں. ہاں اتنا طے ہے کہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اسد خاص ہو گئے, اور وہ جہاں کی زمین کا وہ امانت ہے کہ عبد الرحمن بلبل یہی ختم ہوئے, اور اللہ کا منشا یہی تھا کہ وہ بہت تھوڑے عرصے زندہ رہ سکے, اور جب ان کی وفات ہو گئی تو جہاں کا وہ جو مزاج تھا, محبت کا مزاج, اس محبت کے مزاج میں اس شخص کا, اس وقت کا جو بادشاہ تھا ریم چند, جس نے مسلمان ہو کر کے سر الدین کا نام اختیار کیا, اس نے محبت کی بنیاد پر حضرت عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہاں پر سرائے بنائی. اس سرائے میں مسافروں کو ٹھہرانے کا, مسافروں کو کھلانے پلانے کا انتظام کیا. ترکی زبان میں لنگر کے معنی سرائے کیا گیا, اس لیے بلبل لنگر کے معنی بلبل صاحب کی سرائے. کبھی کبھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں بلبل لنگر کا مطلب بلبل لنگر, تو وہ لنگر چالو کر, وہ لنگر نہیں تھا, وہ لنگر ترکی زبان میں لنگر کے معنی سارا کھانا مسافر کھانا, کہ جہاں ہم مسافر ٹھہرا کریں گے. کون مسافر آتے تھے وہاں, یہ تو ان کی سیاح کا ہو سب تھی جس کی بنا پر مسافر کا حکم آتا تھا. جواب یہ ہے بکثرت لوگ وہاں آتے رہتے تھے یہ دیکھنے کے لیے یہ کون سا ہے, یہ کون سا دین لے کر آیا ہے. اور جب وہ پہنچتے تھے تو چونکہ غربتوں کا زمانہ تھا, ٹرانسپورٹ نہیں تھا, گاؤں سے غیر مسلم آتے تھے اور وہاں راتیں گزارتے تھے, اور راتیں گزارنے کے بعد اس کو دیکھتے تھے یہ کیا کہتا ہے کیا بات, اور اس میں بار بار ان کو رکاوٹ آتی تھی زبان کی, وہ سمجھا نہیں پاتے تھے میں کون سا دین لے کر گیا. بارہویں سے ہارمون کے وفات ہو گئی. سالوں سال تک اس کے بعد جہاں اسلام رہا مگر اسلام اس حال میں رہا کہ بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں, عوام اکثریت دین ایمان سے محروم ہیں, حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے. پھر حضرت شاہ ہم نہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہلا سفر کیا اور پہلے سفر میں یہاں ہزاروں انسانوں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن شاہ اسلام بے انتہا دور اندیش انسان تھے جس کی دور اندیشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. واقعہ یہ ہے, واقعہ یہ ہے جہاں ہم کشمیریوں کے لیے شاہ ہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کا احسان اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے محدث تھے, ظاہر امام بخاری کے بڑے محدث نہیں تھے, اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے امام تھے, ظاہر امام وہ نہیں بڑے امام ہی ہو سکتے, ہمارے اس اعتبار سے ان کی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے کہ وہ صاحب روحانیت تھے, روحانیت کا شیخ ابوالکلام جیلانی مقابلے میں ہمارے لیے سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ وہ دین لے کر کے یہاں آیا, اور اگر وہ نہ آتے تو نہ جانے اور کتنے صدیوں تک یہاں اسی قسط کی حالت میں ہم لوگ رہے. تو شاہ ہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اگر اور کوئی شرف کوئی وقت نہ ہوتا اس کا داعیہ اسلام بن کر کے آنا یہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا احسان ہے. تشریف لائے وہ اور اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر اس درجے عقل مندی اللہ اکبر نہایت سخت قسم کے شاطر مقصد ہو جس کو ہم اپنی کتابوں میں متصد چاہتے ہیں, لیکن جہاں جو ہی آئے انہوں نے دیکھا یہاں کے مسلمان عبد الرحمان بل بل کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اپنے اصول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اگر میں نے یہاں آتے ہی کہا حنفیت غلط ہے شافیت صحیح ہے یہ بیچارے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے, اور مزید لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کا موقع تو نہیں ملے گا, یہ بیچارے جو چند مسلمان ہیں یہ کنفیوژن ہو جائیں گے. ادھر سے ان کی دلوں میں محبت ہے ان کی اور عظمت ہے ان کی, اور ان کی محبت اور عظمت کی بنا پر اسے چھوڑنا نہیں چاہیں گے, اور میں اگر اس بحث میں الجھا دوں گا تو اس بحث میں الجھانے کے بعد پھر وہ کہیں گے اس کی مانیں یا اس کی مانیں, اور اس کا نتیجہ فوراً یہ نکلا کہ یہ دو حکومت تقسیم ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر ان کی مطلب کی جنگ شروع ہو جائے گی اور دین کو جو نفع یہاں ہونا چاہے وہ نفع نہیں ہو سکے گا, انہیں زبان سے ظاہر بھی نہیں ہونے جائے گی میرے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ جب نماز پڑھتے تھے تو ٹھیک ہم اپنی اصول کے مطابق نماز پڑھتے تھے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بڑوں نے کام کس طرح سے اور عام مسلمان تو اس کو فرق کر بھی نہیں پائے گا. جب ایک بڑا صاحب علم آدمی دیکھتا ہے اس مسئلے میں یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے اور ان حدیثوں کو چھوڑ کر کے ان کو دوسرے مسئلے پر عمل کرنا پڑتا ہے, اس وقت اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. اس کا دل نہیں مانتا ہے میں اس پر عمل کروں کیونکہ مقابلے میں حدیث ہے. جس کی مثال عرض کرتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بازار کا عراق آئے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ شاگرد نہ امام محمد کے اور امام محمد شاگرد نہ امام ابو حنیفہ کے, تو بہرحال وہ عراق جب پہنچے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس مسجد آ گئی ہے, وہ اس مسجد میں امام شافعی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس دن انہوں نے رفاجل نہیں کیا. درمیان آج کیا ہو گیا جو قبر والا تھا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ رفاجل کرنا سنت نہیں ہے, میں نے اسی کے رائے پر عمل کیا. حالان کی بخاری میں حدیث موجود ہے اور ایک بھی کئی کئی حدیث موجود ہے کہ رکو میں اگر افیدین کرو فلاں بھی سر یہ بزرگوں کا مزاج, بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کو چھوڑ دو, اگر تم نے چھوٹی چیز کو اٹھا لیا تو بڑی چیز کو نقصان ہو جائے گا. شاہ ہم رحمۃ اللہ تعالیٰ تنہائیوں میں نماز پڑھتے تھے تو افیدین ضرور کرتے تھے, اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کبھی بات نہیں کرتے. جہاں تک یہ ہے پوچھا حضرت آپ شافعی ہیں یا انہوں نے کہا تم کو کس نے کہا یہ شافعی؟ جی میں نے سنا تھا کس نے سنا تمہیں کہنے وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد آیا اسی نے ہم کو کہا شافی تو شاگرد کو بلایا ان کو کتنے اجازت دی ہے یہ شافی اور ہم بھی جان پڑے گا. یہ بیچارے مسلمان ہیں ایک بزرگ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکے ہیں کہ کبھی اس بارے میں غصہ نہیں کرنا, یہاں غرض ایک تو تمام بہن کو ایک طرف رکھا اور صرف اسلام پھیلایا لوگ مسلمان ہو جائے, اور مسلمان ہونے کے بعد پھر جس پیٹرن پر یہ چلے آ رہے ہیں اسی پیٹرن پر آگے چلتے رہے, پھر کلمہ پڑھانے کے بعد یہ واپس چلے گئے, اور واپس جانے کے بعد پھر 700 آدمیوں کو اپنے خاندان والے جن میں ان کے خاندان کے لوگ تھے, کچھ ان کے رشتے دار تھے, کچھ ان کے شاگرد تھے, کچھ ان کے مریدین تھے, کچھ ان کے دوست تھے, کچھ کاریگر تھے, ان تمام کو وہاں سے عام زبان میں اکھاڑ کر دیا. وہ بہت بڑا مشکل کام تھا ان کے لیے. شاہ ہم نام فرما رہے تم ہجرت کرو, وہ کہہ رہے ہم تم ہجرت, میں کہہ رہا ہوں تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی. جی کہاں جانا ہے؟ اور فلاں کفرستان میں. وہ کہتے جی وہاں کا موسم ہمارے موافق نہیں تھی, وہاں کی زبان ہم بول نہیں پائیں گے, وہاں کا رہن سہن ہمارے ہم کو سوچ نہیں کرے گا, تو کیسے ہم وہاں رہیں گے؟ نہیں فرمانے تمہیں جانا پڑے گا. اچھا جی واپس کب آئیں گے؟ کہ واپس نہیں آنا, وہیں تمہیں بچنا پڑے گا. اس کو ہم محسوس نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم پر یہ بیتی نہیں ہے. جن انسانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا اسلامی ماحول چھوڑنا ہے, اپنا اسلامی وطن چھوڑنا ہے اور ایک نئے وطن میں جانا ہے جہاں کی زبان بھی کچھ اور ہے, جہاں کا موسم کچھ اور ہے, جہاں کا رہن سہن کچھ اور ہے, بلکہ ایک مصنف نے تو یہ بھی لکھا ہے وہ بیچارے سوچتے ہوں گے ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں, ہم کو جا کر وہاں ہاتھ کھانا پڑے گا, کیونکہ گواہ ہو آپ نے, اور یہ اللہ کا نظام بنا ہوا ہے کہ جس جگہ کے لوگ جس انداز سے اتنے گزارتے ہیں ان کے لیے مناسب حال وہی غذا پیدا کی ہے اللہ نے. تو یہاں کی بنیادی غذا جو ہے وہ آپ اس کو کھانے کے لیے ان کو, حالانکہ وہ گوشت خور قومیں تھے, سندرہ لہٹا کے لوگ قومیں جو ہیں وہ گوشت خور رہے ہیں, وہ ہاں خور نہیں ہے, وہ تو ہاں کھانے والے ہم ہی ہیں صرف, جیسے پنجابی جو ہیں وہ دال خور ہیں اور یہاں کے لوگ ہاتھ خور ہیں, وہ ہیں وہ گوشت خور ہیں. گھر دیکھیے ان تمام مجاہدوں کو برداشت کرنے کے لیے وہ آ گئے اور آ کر کے انہوں نے یہاں مکمل اسلامی ماحول کھڑا کر دیا. اب وہ جو معاشرہ بنا تھا وہ کیسا بنا تھا, انتہائی پاکیزہ معاشرہ, چھوٹے بڑوں کا بہت احترام کرنے والے, بڑے چھوٹوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرنے والے, حضور کی بے انتہا زیادہ محبت, ولیوں کی بے انتہا زیادہ محبت, ان کے ایک ایک نقش قدم کو گلے سے لگا کر کے رکھنا اور سارا زندگی گزارنا, کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا, پورے برصغیر میں سب سے زیادہ بے ذرا قوم کشمیری کو مانی جاتی ہے. یہاں کی سب سے بڑی لڑائی اگر ہوتی تھی, دائیں اور بائیں لڑائیاں ہوتی تھی تو چاقو بازیاں ہوا کرتی تھی, کشمیریوں کی لڑائی بڑی سے بڑی اگر ہوتی تھی تو کم نہیں ہوتی. وہ جو ماحول بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں صدیوں تک چلتا رہا وہ ماحول اس وقت بند ہو رہا ہے, اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس وقت ایک ٹکراؤ کی صورت حال ہے, ہوئی ہم اپنے پرانے ماحول کو بچائیں گے یا اس کو ختم کریں گے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں, اس وقت کتنی تیزی کے ساتھ ہم پرانی چیزوں کو ختم کر رہے ہیں. ہر گھر کے لوگ چاہ رہے ہیں ہمارے بچے اردو بولنے لگے, اس لیے بھی ہم اردو سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کو کچھ بھی کر رکھے ہیں, اور جو گھر ذرا سا اونچا سطح کے وہ اردو نہیں انگریزی بولوانا چاہتے ہیں, اس طرح سے ہمارا جو پرانا سرمایہ کو ختم کر دیں. بزرگ اور دوستوں کس قدر درد کی بات ہے یہ, ہمارے بزرگ آئے اور یہاں کی وہ زبان جو کافیوں کی زبان تھی, اس زبان کو مسلمان زبان بنا, کشمیری زبان اس کا آدھے سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ خالص عربی اور فارسی کا سرمایہ ہے. اس وقت کشمیری زبان ہندوؤں کی نہیں, اس وقت مسلمانوں کی زبان ہے یہ. بلکہ ایک دفعہ مجھے کہا, میرے کہنا کہتا ہم پیور کشمیری بولنا چاہتے ہیں, تو کیا ہے وہ پیور کشمیری, کہنا پیور کشمیری جو پرانی ہے, میں تو پرانی کشمیری کو کیا کرنا ہے, اس کشمیری کو بولو جو اسلام کے بعد بھی دنیا ہے, وہ ہماری اصل زبان ہے. اس کو ہم مجھے سمجھاؤ پرانی کشمیری کا, کہاں پرانی کشمیری میں آر کو زوم کہتے ہیں, میں نے کہا آر کو نار کو, نار قرآن کے بعد. تو زبان کو ہم ختم کر رہے ہیں, اس کے معنی اپنی جڑ ختم کر رہے ہیں, اپنی پرانی تہذیب کے ایک ایک نقش کو مٹا رہے ہیں. ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ میں نے دفعہ غور کیا, یہاں یہ جو کشمیر میں ہر دلوا کر کے کھانا کھلاتے ہیں, یہ دنیا میں اور کہاں, پوری دنیا میں کہیں سفراز نہیں تھا, صرف ایک علاقے میں, وہ امام بخاری کے علاقے بخارا میں آج بھی ہے, وہاں بھی آج بھی ہے یہ ہاتھ دھلوانا پہلے. اور وہاں ایک کشمیر کے ایک عالم گئے, انہیں عالم سبھی تاجر تھے, وہاں جا کر کے وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں بھی ہے یہ اور آپ کے یہاں بھی, وہاں کے علماء حیران ہو کے تمہارے یہاں بھی ہے یہ, کسی اور یہی برتن والا ہاتھ دھلوانا پہلے, یہ صرف کشمیری قوم کا امتیاز ہے. مجھے دراصل سمجھانا یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جو تہذیب کھڑی کی تھی ہماری, وہ تہذیب اس وقت ختم ہوتی جا رہی ہے, لباس کے اعتبار سے بھی, رہن سہن کے اعتبار سے بھی, نظروں کی پاکیز کے اعتبار سے. ایک دور ایسا گزرا ہے کہ یہاں پورے کشمیر میں کبھی کبھی بدکاری نہیں ہوگی, تصور بھی نہیں تھا یہاں بدکاری ہوگی, دوسری عورتوں کی طرف نگاہ اٹھانے کا تصور ہی نہیں تھا. اور اس وقت ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہمارے لڑکے خود بن خود اس بات بن رہے ہیں, موبائل کا استعمال اس کے لیے, فوٹوگرافی کا استعمال اس کے لیے, لڑکا پڑھنے کے لیے پڑھنے کے نام پر جاتا ہے دن بھر خرافات میں کرتا ہے, لڑکیاں پڑھنے کے نام پر جاتی ہیں دن بھر خرافات کے نام پر کرتی ہیں, اور یہ قدم اور آگے بڑھ کر کے پنڈن میں بدکاریاں بھی ہونے لگی, اور بدکاریاں سے بڑھ کر آگے بندو میرے ہونے لگے. اللہ اکبر, اسلام نے کہاں ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ اسلام تو یہ سکھاتا تھا پاکیزہ زندگی گزارتی ہیں, اس کی آنکھ دیتا, اس کا دل دیتا, اس کے کام دیتا, کہیں کوئی برائی نہیں, کیونکہ پاکیزہ جو حضرت نبی علیہ السلام نے سنا, قیامت کے دن, قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے جو چند افراد ہوں گے ان میں ایک وہ پاکیزہ جوان ہوگا جسے جوانی گزاری کے حال میں اس نے اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے, جس وقت آج جوانی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو یہ امتحان میں ڈال دیتا ہے, اب یہ اپنی آنکھوں کے ذریعے گناہ کرنے کے مرحلے میں پہنچ گیا, بتائے گا آنکھوں کو تو بہت بڑا سرمایہ والا ہوگا, اس کا دل بھی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, دل میں برے خیالات آئیں گے, اپنے دل کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنے کانوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ آنکھ بند کرے گا تو کان کے ذریعے گناہ جائیں گے, بس میں چلیں گے تو گانے چلیں گے, گھر میں پہنچیں گے تو وہاں بھی کیسٹیں چلیں گی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں تک ہمارا نوجوان لڑکا کیسٹیں سنتا ہے اور گانے سنتا ہے, ان کا نتیجہ کیا نکل آتا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں, فائدہ اس کا کچھ نہیں, سوائے کے ٹینشن میں طرح ہوگا. اللہ اکبر, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا دل میں نفاق ایسے ہی ابھار دیتا ہے جس طرح سے بارش کی وجہ سے گھاس اگ جاتی, الزنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكرى. گانا گانے سے نفاق ایسے دل میں ابھرنے لگتا ہے, جب گانا جب آدمی سننے لگتا ہے تو خام خا مست ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑی دیر سمجھتا ہے میں بھی ایسا ہی آتی ہوں درد, اور وہ بھی اپنے آپ کو وہ جو کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں وہی کیفیت جن کو نقصان بن جاتی ہے. پھر زیادہ کر کے دیکھوں پختہ نمازی آدمی مسلسل اگر گانا سنے گا خاص طور پر عورتوں کے گانے, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ نعت پڑھنے والوں کو کے ساتھ گانوں کی طرف مت لاؤ ان نعتوں کے اندر. نعت پڑھنے کا اصل مقصد ہوتا ہے سننے والے کے دل میں محبت رسول جاگ جائے اور وہ جب سنتا ہے. کسی بھی نعت پڑھنے والے کو بھی کبھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنی آواز سے ان کو اپنی طرف متوجہ کروں گا. آواز کا مطلب آپ سنائیے وہ کلام جس کے نتیجے میں اس کے بجے کے دل کے اندر ابھار آ جائے گا. اور اسی لیے جہاں کشمیر میں اردو نعتوں کے بجائے کشمیری نعتیں زیادہ ہوتی ہیں. بہرحال آج کے زمانے میں جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ماحول اس طرح سے ہے کہ پرانی تہذیب کو ہم مٹا رہے ہیں لباس کے اعتبار سے. سوچئے بزرگ سوچے ٹھنڈے دل سے, کڑوی بات لگتی ہے لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. حدیث صحیح ہے بخاری میں بولو لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. اب جب ہماری مستورات اپنی بیٹیوں کو پینٹ پہنانے لگیں گی تو دو میں سے کوئی ایک تو ضرور لعنت کی مستحق بن جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی کو بتایا تھا. اور ہمیں چاہے سوٹ کرے یا نہ کرے, پسند آئے یا نہ آئے, جہاں میں رسول اکرم صاحب کی زبان مبارک سے جو نکل گئی وہ تو ہو کر رہے گی چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. کیا چیز ہم اپنا رہے ہیں کہ ایک طرف سے یہود و نصارہ کی فاحشانہ تہذیب اپنا رہے ہیں, اور اگر آپ مجھے کچھ پڑھے لکھے لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھیے یہودیوں کا پروٹوکول, اس میں کیا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے, دنیا میں کس طرح سے ہم کو فحاشی پھیلانی ہے, کس طرح سے برائیوں کو عام کرنا ہے, ننگاپن کس طرح سے عام کرنا ہے. حتیٰ کہ ان کے منصوبے میں یہ بات داخل ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں ایسی نسل پیدا ہو جانی چاہیے ان کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے بھی یا نہیں, اسی اور ادھر ہی دوڑا رہے ہیں. اور المیہ جہاں تک پہنچا ہے وہ جو یورپ میں سسٹم شروع کر دیا گیا کیا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے جیئزم, تو جیئزم کا نمائندہ یہاں کشمیر میں بھی پہنچا تھا یہاں دیکھنے کے لیے یہاں حالات اس کے بن جائیں گے ابھی یا نہیں. ابھی دو سال پہلے اور اس کے تین دن کے بعد ہمیں معلومات کو بہت چلا گیا تھا, وہ یہاں دیکھنے کے لیے آئے کہ یہاں جیئزم ہم شروع کر سکتے ہیں یا نہیں. ایسی صورت حال میں کتنا حساس ہم کو ہو جانا چاہیے کہ گویا ہماری تہذیب کی جڑوں کو پھاڑنے کے لیے کیا کیا مہمیں چل رہی ہیں. اب ہم جب شوق ذوق کے ساتھ ان کے رب میں رنگنے میں خوشی محسوس کریں گے اللہ اکبر. اب سوچیے ہم لباس کپڑے انہی کے بنائے ہوئے سی رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں, چیزیں انہی کے بنائے ہوئے استعمال کر رہے ہیں, حساس قوم اپنی گھر کی چیزوں کو پہلے استعمال کرتی ہے, ہم یہاں کے صنعت کو ختم کر رہے ہیں. کیا ہو گیا اس کشمیری نوجوان اس کشمیری آدمی کو کہ جہاں کے بنے ہوئے شال کے بجائے وہ امرتسر کے شال میں جا کر دلی میں بیچ رہا ہے کشمیری کے نام پر. بھائی کہ وقتی طور پر اس بیچارے نے فائدہ اٹھا دیا پیسے کما لیے لیکن وہ پوری قوم کو اس نے نقصان پہنچا اور نقصان کو تباہ کر. تمہارے حساس ہونے کی صورت حال ہمارے سامنے ہے کہ ہم سوچیں ہم قوم کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی ملت کو کیسے ڈبو رہے ہیں. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر جو عورتیں مردوں جیسا لباس ہیں, بزرگوں ہمارے گھر کی مستورات اور ماحول کی بنا پر رواج کی بنا پر آج کے فیشن کی بنا پر اور بازار میں کپڑے وہی آ رہے ہیں ان کپڑوں کی بنا پر اگر ہمارے گھر کی بیٹی کو وہی پینٹ پہنا رہی ہے زین پینٹ تو ظاہر ہے یا تو وہ عورت جو ہمارے گھر کی بیٹی ہے یا تو وہ لعنت کی مستحق بن رہی ہے اور یا پھر وہ چھوٹی بچی. چھوٹی بچی تو بن نہیں سکتی کیونکہ وہ معصوم ہے جتنا جرم کیا وہی. اب گویا ہمارے گھر میں جو عورت ہے ہم کو غور کرنا ہے یہ بیچاری اپنی نادانی سے کہیں لعنت کے مستحق تو نہیں ہوگی. یہ بہت فکر مندی کی بات ہے. اگر کشمیری قوم میں احساس پیدا نہ ہوا اور اپنی پرانی تہذیب کو بچانے کے لیے سما تھا تو بہت تیزی کے ساتھ جہاں کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور جو کچھ بھی پتا چلے گا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, شکلیں بھی بدل جائیں گی, لباس بھی بدل جائے گا, گھروں کی تہذیب بدل جائے گی, زبان بدل جائے گی, کچھ نہیں بچے گا. اگر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ انسانوں کے مزاج ہے وہ دین کا مذاق اڑا دے گا, اور جس وقت مسلمان کہیں دین کا مذاق اڑانے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ شانوں کو برداشت نہیں ہوگا. تم میرے نبی کے خلاف زندگی گزارو اس کو تھوڑی دیر میں برداشت کروں گا لیکن میرے نبی کے کسی طریقے کو تم تن کے ساتھ ہٹ کامل انداز میں دیکھو گے وہ کیسے میں گوارا کروں گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز بہت اچھی تھی میں نے اپنی نبی کو نہیں دی وہ اور دوسری کسی قوم کو دی, یا کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی نبی کو کوئی چیز دوں وہ اچھی نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا میں کھانے پینے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا تھا وہ اپنے نبی کو دکھایا, رہن سہن کا سب سے بہترین طریقہ جو ہو اپنے نبی کو دکھایا. دنیا میں کوئی مذہب مذہب کی بنیاد پر یہ نہیں کہتا ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ, صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہوتا ہے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ. اس کے معنی یہ ہے باقی قومیں اگر ہاتھ دھو کر کے کھانا کھا رہی ہیں وہ تو میڈیکل کی بنیاد پر کھا رہی ہوں گی, حفظان صحت کی بنیاد پر کھا رہی ہوں گی, اور ہم جب ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاتے ہیں تو اپنا سے دین پر عمل کرتے ہیں. دنیا کی رات کو جب آپ سوئیں گے تو پہلے برش استعمال کریں, مطلب بھگوا کر کے سوئیں, ٹھیک ہے؟ دنیا کی قومیں اگر یہ کریں گے تو حفظان صحت کی بنیاد پر کریں گے, اور ہم جب یہ کرتے ہیں ہم اپنے نبی کے قول پر عمل کرتے ہیں, وہ دین پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے ہم دین انتہائی آسان بنایا. حضرت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ سب دین یسر, دین بالکل آسان ہے. بزرگوں ہم آدھے سے زیادہ دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہم کو. صبح کو باتھ روم جانا ہے جانا ہی, وہ انسان کی طبعی ضرورت ہے, بس صرف ارادہ کرنا ہے میں باتھ روم اس لیے جاؤں گا خود بھی جایا کرتے بن گیا دین, باتھ روم جانا نہیں بن گیا. عبداللہ نے بات رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک رات آپ کے گھر میں گزاروں گا. حضور فرمایا بہت اچھا, جس دن میں رات گزاروں گا میمونہ کے گھر میں اس دن آ جانا. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی, حضرت عباس کی خالہ ہیں. تو حضور نے فرمایا جس دن میں میمونہ کے آؤں گا اس دن آ جانا. رات کو آ گئے, اچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بالغ بھی ابھی نہیں ہوئے, ابھی نواز نہیں ہوئے. اس وقت صورت حال یہ ہے, اس قدر غور اللہ. آج ہمارا نوجوان لڑکا بےچارا, اس کو شوق ہے فلمی گانے کا, اس کو شوق ہے کھیلوں کا, اس کو شوق ہے کتنی کرکٹ, کس نے کتنے میڈل کمائے, حالانکہ ان تمام چیزوں کا اس نوجوان کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں, لیکن گویا اس نے اپنے کو کباب خانہ بنا دیا ان تمام چیزوں کی معلومات کے نتیجے میں. یہ کباب خانہ اس کو دنیا میں کبھی فائدہ نہ اس کے گھر کو, نہ اس کی زندگی کو, نہ اس کی معاشیات کو, نہ اس کی تعلیم کو, نہ اس کے اخلاق کو کبھی کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. لیکن بس نرزینے ہیں اس کی سپورٹ, یہی سارا خرافات. بہرحال اتنے بات رضی اللہ تعالیٰ رات کو آئے ہیں, اتنے بات کہتے ہیں مجھے سونا تو تھا نہیں, مجھے تو دیکھنا تھا حضور کیا کیا کرتے ہیں. رات حضور ہمارا تم یہاں سو جاؤ, جب آیا گیا مجھے بستر یوں ڈالا گیا, ایک طرف سے میری خالہ جان ہے وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے سرانے کی طرف سے لٹایا گیا. میں تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا حضور نے ہاتھ کہاں پر رکھا ہے, ٹانگیں کیسی رکھی ہیں, سونے سے پہلے کیا پڑھا حضور نے, پھر کتنی دیر تک سوئے رہے, خرابے زور سے لیے یا آہستہ سے لیے, یہ سارا میں دیکھتا رہا آنکھیں بند کر کے. کبھی بیچ میں آنکھ کھولتا تھا پھر آنکھ بند کر لیتا تھا. آدھی رات کے بعد حضور ہو گئے, جو حضور ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں کیا کریں گے. یہ لٹکا ہوا پانی تھا اس میں سے پانی اتارا, لیکن پانی پھر واپس لے لیا اور آسمان کی طرف دیکھا, اور پھر پڑھا امت کی خلق السماوات والارض اور اختلاف الليل والنهار, یہ آیتیں پڑھی 10 آیتیں. اس کے بعد پھر پانی لیا, پانی لے کر کے جب اندھیرا تو میں جلدی سے اٹھا اور میں نے وہ لوگ لے جا کر کے بیت الخلا میں پہنچا. بیت الخلا میں پہنچا میں وہاں سے دور ہٹ گیا, دور ہٹ گیا. کیا ذہن بنایا تھا اللہ کی نبی نے اپنے انصاف کا, کیا کہتے ہیں میں وہاں سے دور ہٹ گیا کیونکہ بیت الخلا میں کبھی کبھی ایسی آواز آ سکتی ہے باہر والے کو تعجب ہوتا ہے. میں بہت دور ہٹ گیا, کس قدر دور ہم نے بارہ دور ہٹ گیا, تب تک میں نے دوسرے لوٹے میں پانی تیار رکھا. حضور جب اندر سے نکل آیا تو دیکھا دوسرا لوٹا اس نے تیار کیا, تو نبی علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی مجھے گلے سے لگا اور فرمایا یا اللہ اس بچے کو قرآن کا سب سے بہترین فہم عطا کر دے. تمام صحابہ کا سب سے بہترین قرآن سمجھنے والے ابن عباس سے, حتیٰ کہ حضرت عمر بھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ابن عباس سے عمر میں بڑا ہے, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے فہم قرآن سے ابن عباس کا مقابلہ کوئی نہیں. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب اس کے بعد بار بار وہ کہتے تھے میں نے رات گزاری خالہ جان کے گھر میں, میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا, میں نے رات گزاری خالہ جان کے گھر میں, میں نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. غرض یہ کہ اس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور کے سارے عمل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امت کو بتایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج جو بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ امت اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو اور یہود و نصارہ کے نکالے کرنے والی نہ ہو. اس لیے حضور نے بار بار فرمایا تھا یہود و نصارہ کے نکالے سے بچنا, لم ترضى عنك اليهود والنصارى, یہودی و نصارہ تم سے تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم کو اپنے رنگ میں نہیں رنگنا. ان کے رنگ میں رنگنے کا مطلب کیا ہے, وہی ہے جیسے فحاشی ان کے ہاں وہی یہاں ہونی چاہیے, جیسے ننگا پن ان کے ہاں وہی ننگا پن یہاں ہونا چاہیے. ان کے ہاں عورت کا ننگا پن تو دستہ ہی نہیں ہے, وہیں پر پہنچانا ہے. تو اگر اس وقت ہم احساس نہیں کریں گے تو بہت ہی برا مستقبل سامنے آنے والا ہے. اور مجھے بار بار ہی یاد آتا ہے جن تصویر کے ابھی 2 سال پہلے ایک بزرگ جو ابھی زندہ ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا, حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ تقسیم رائے, کشمیری لوگ ایک میدان میں ہیں, سب کی شکلیں کشمیریوں جیسی نہیں ہیں, سر کے بال بھی مونڈے ہوئے ہیں, داڑیاں بھی مونڈی ہیں, لباس بھی کشمیری جیسا نہیں, جیسے لگتے ہی نہیں کشمیری. تو شاہ حمدان ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا میرا دین مجھے بڑا کرو. جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں حضور کا لباس آپ قبول نہیں ہوں تو یہود و نصارہ کا لباس پہنیں گے, بات یقیناً کافی ہے مگر بہرحال کہنی ہے. جب ہم یہ کہیں گے ہمیں اب اپنی پرانی بزرگوں کی زبان پسند نہیں, ہم تو وہ ان کی اور زبان بولیں گے. جب ہم یہ کہیں گے ہمیں اپنی بزرگوں کی تہذیب پسند ہے, اب ہم کو ماڈرن کلچر چاہیے, اب ماڈرن کلچر اپنا کر کے ترقی کریں گے. تو بزرگوں اس کے معنی کیا یہ نہیں ہے کہ ہم مٹنے کی طرف جا رہے ہیں. قومیں جب مٹتی ہیں تو مٹنے کا بیک وقت ختم نہیں کر دی جاتی, ایک ایک چیز کو ختم کرتے جاتے ہیں, یہاں تک بعد ان کا صرف جسمانی وجود باقی رہتا ہے, باقی ان کے پاس کوئی بھی امتیاز باقی نہیں ہوتا ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے حساس تھے, یہ فرماتے تھے کہ آفتاب ڈوبنے کے بعد یہودی دیر سے افطار کرتے ہیں, تم دیر سے افطار نہیں کرو, جلدی افطار کرو تاکہ تمہاری شکل یعنی افطار کرنے میں تم یہودی مجھے دینا بن جاؤ. یہ بھی آپ نے حوالہ نہیں کیا کہ میری امت ذرا سے دیر سے افطار کرے گی یہودی جیسا عمل ہو جائے گا. وقت سارا اللہ نے بنایا, تمہیں آفتاب ہوا خود اللہ کا بنایا, خود آفتاب ہوا خود اللہ کا بنایا ہوا ہے, یہ سارے وقت اللہ کے بنائے ہوں. صرف تورے آفتاب بیچارے کا کیا قصور ہے کہ فرمایا اس وقت میں کوئی سجدہ نہیں کرنا, کوئی نماز نہیں پڑھنا, اس بیچارے وقت میں کیا قصور کیا؟ فرمایا غروب آفتاب پر کوئی نماز نہیں پڑھنا, اس وقت بیچارے نے کیا قصور کیا؟ جواب ہے اس وقت کا کوئی قصور نہیں ہے. دراصل یہ تین وقت ایسے تھے, یہ تین وقت میں تین وقتوں میں سورج کی پوجا کرنے والی قوم نے سورج کو سجدہ کر دی تھی. حضور نے فرمایا میری امت اس کو سجدہ نہیں کرے گی کہیں ان کا حل نہ آ جائے. خود نے منع فرمایا پورے آفتاب کا کوئی نماز نہیں پڑے گی, بلکہ فرمایا پورے آفتاب کے بعد مردوں کو بھی دفن نہیں کرنا. گرو آفتاب وہ اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین شروع کیا تھا, دین اکبری جس کا نام رکھا تھا اس نے, اور کبھی کبھی دین الہی بھی کہا جاتا. اس نئے مذہب میں اس نے یہی نہیں کہا پورے آفتاب پر آفتاب کے طرح ہاتھ کھڑے ہوئے. بزرگو کس قدر عجیب بات ہے, یہاں مسلم کشمیر کا نوجوان مسلمان سلام کر دیا جائے, ہاتھ بجا کے جب کھڑا ہو جائے گا, کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. وہ دھاگے جو کفر کی علامتیں ہوتی تھے آج کا نوجوان اپنے گھر میں دھاگے باندھتا ہے, اور یہ دھاگے باندھ کر کے سمجھتا ہے میری قسمت سے وہ اڑنے لگے گی اور میں امتحان پاس ہو جاؤں گا اور میرا لو جو ہے وہ کامیاب ہوگا, اور کیا کیا خرافات دھاگے باندھ کر گلے میں جو ہے وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھاتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے یہیں, اس نے ابھی کچھ دنوں پہلے اسلام قبول کیا ہے, وہ بڑا بڑی مہارت کی باتیں بتاتا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک لکڑی ہوتی ہے جو ہندو مذہب میں گلے میں لٹکائی جاتی ہے, اس سے قسمت بدل جاتی ہے. تو مسلمان نوجوان جو گلے میں لکڑی لٹکاتے ہیں, یہ کانوں کے اندر بازیاں ڈالنا اور اسی طرح سے وہ بالوں کی وہ زلفیں بنانا, یہ تو اسلامی تہذیب نہیں ہے. کیوں ہمارا تعلق اپنے نبی سے اتنا دور ہو گیا؟ اگر چند سال پہلے مسلمان نوجوان سے کہتے نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہاں تک بات رکھو, کون اور فیشن ہو جائے گا, میں تو بے فر مانا جاؤں گا. اور آج جب یہی چیز یہود و نصارہ نے پھیلا دی, آج کا نوجوان بڑے خوشی کے ساتھ ہم بات رکھنا ہے, یہی چیز تو سنت تھی, اس وقت کیوں اپنانے کو تیار نہیں تھے؟ اس لیے کہ ہم کو اپنے نبی کا تعلق ختم ہوتا جا رہا. تو بزرگوں دوستو جتنے نوجوان ہیں وہ اس بات کا سہی تہیا کر لیں کہ آج کی زندگی صابرانہ زندگی گزارنی ہے, چاروں طرف سے گناہوں کا ماحول, اس گناہوں کے ماحول کا اپنے آپ کو بچانا ہے. آنکھ کا گناہ, کانوں کا گناہ, شروع سے تم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا گناہ. بار بار جب گانے سنتے ہیں اللہ اللہ, ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نوجوان لڑکی کے کا حادثہ ہوا, نوجوان لڑکے کا حادثہ ہوا, لڑکا ہے طائف کا, وہی طائف جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیا, اس طائف کا لڑکا اس کا حادثہ ہوا یورپین ملک میں. حادثہ ہو گیا, حادثہ ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا, اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہسپتال میں سے پہنچایا گیا تو تقریباً ایک ہفتے کے بعد اسے ہوش آیا, جو ہی ہوش آ گیا تو وہ گانا گا رہا تھا, گانا گا رہا تھا. ایسا وہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے سوچا یہ گانا کیوں گا رہا ہے, تو مسلمان لگتا ہے یہ گانا, اور عربی گانا گا رہا تھا. اس کو خیال آیا, دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی میں حادثہ ہوا, گاڑی میں کیسٹ کون سا چل رہا تھا, تو گانے کا کیسٹ چل رہا تھا, اسی بیس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کونے میں چلا گیا, اور جب ہوش آنے لگا تو اس کو وہی گانا دوبارہ چل رہا تھا. چند دنوں تک وہ بےچارا پہنچتا رہا, اسی موت نہیں اس کے بعد جس وقت موت ہو رہی تھی تو وہی گانا گا رہا. اب جب ہم رات رات بھر کیسے سنیں گے, ان پیسوں میں تو سننے سے ہم کو ملے گا کیا, سوائے اس کے کہ ہم ٹینشن موڑ لیں گے, ذہن خراب ہوگا, دل بگڑ جائے گا, اور کل کو نہ پڑھنے کو جی چاہے گا, نہ کام کرنے کو جی چاہے گا, نہ بال دیں گے, ہم ہوتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو بہرحال اپنے آپ کو غلط عشق بازیوں سے بچانا, نوجوان لڑکیوں سے تعلقات قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. مسلمان کی عصمتوں کا محافظ ہوا کرتا تھا, نہ کہ اس کی عصمتوں کو تباہ کرنے والا. آج تو نوجوان جب کسی لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتا ہے, چاہے وہ دوستی کے تعلقات کیوں نہ ہو, جس کا نام رکھتا ہے وہ پاک محبت, وہ پاک محبت نہیں, وہ شیطانی محبت ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے ضرور محبت کرو مگر نکاح کرنے کے بعد, نکاح کرنے پہلے حرام. عجیب, جب شوہر سے کہا جاتا اپنی بیوی سے وہ محبت کرو, کہنے لگے میں تو دن بھی ہوں, میں بیوی کا ماتحت نہیں ہوں, اور یہی رہتا ابھی نکاح کرنے سے پہلے ایسی دوستیاں کرتا اور جانے قربان کرتا تھا, صاحب میں تم پر فدا ہوں, اور جب فدا ہونے کے وقت آتا ہے تب آخر دے گا, اور نکاح ہونے کے بعد فدا ہونا چاہیے, اور جتنا تم فدا ہو جائے گا تمہارے دل میں نکاح آئے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان نفلوں میں مشغول رہے گا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بیوی کے طبق ہوتا, جہاں تک ہمارا تاکہ پاکی کی زندگی کیا ہوگا. بارہ جی کے جتنے یہ عشق بازی ہیں اپنے آپ کو اس سے بچائیں, یہ زہر ہے, کوئی لفظ کی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے خاندانوں کے لیے داغ ہوگا, یہ ہمارے بچوں کے لیے داغ ہوگا, اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بربادی ہوگی. جتنے لڑکے غرض کی طرف جا رہے ہیں, اللہ ہوگا جب غرض کا شکار لڑکوں کو ہم دیتے ہیں, اب آپ نے کہتے ہیں تعویذ دے دو, تعویذ ایک طرف سے آگ لگائی جا رہی ہے, تعویذ کیا روکے گا اسے؟ ہم برا اللہ تعالیٰ چاہوں اتنا بڑا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشہور جملہ ہے, ہم جب استغفار کرتے ہیں کہ یہ جو استغفار ہے یہ بھی تمہارا شروع ہے, استغفار کو میرے استغفار کرو, یا اللہ معافی دے دے مگر جو گناہ میں کر رہا ہوں وہ چھوڑوں گا نہیں, یا اللہ میں جلدی مسجد میں رہی اور معافی مانگتے مانگتے وہ جو میں کر رہا ہوں مگر وہ نہیں چھوڑوں گا. یعنی گویا اگر میں رشوت لے رہا ہوں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جہاں سے کہتا ہے خدا معافی, رب نام ظلم نام فسما, تو پڑھ رہے ہیں رب نام ظلم, اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیکھتا ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں یہ, ادھر سے کر رہے ہیں سب کچھ اور یہاں مجھے کہتے ہیں اب آپ معافی دے دیں, ناراض نہیں ہونا مگر ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. نوجوان لڑکا دیوار کی طرف جا رہا ہے, درد کا استعمال اللہ اکبر, اس وقت یہاں کشمیر کی لڑکیاں بھی اب شخص استعمال کرنے لگ گئی, جہاں تک کہ وہ گراؤنڈ شوگر استعمال کرنے لگ گئی, یہاں تک انجیکشن سے کرنے لگ گئی, والدین یا تو ماننے کو تیار نہیں ہے. جی ہماری بیٹی کا کیا کہنا, وہ تو بالکل قابل اعتماد ہے, باقی ساری بیٹیاں بغیر سب کی وہ نہیں بگڑے گی. ایک دفعہ ایک سال میرے پاس مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں جی ہماری لڑکی کو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے جانا ہے چائنا, بھیج دیں. میں نے کہا یار یہ تو خوشی کی بات ہے, اتنا دور تم کے بیٹے ہو, نہیں یہ بھروسے کی بات ہے, بڑی مضبوط ہماری بیٹی ہے اور تمہاری مرضی. اللہ تین سال کے بعد وہی صاحب فون کر رہے ہیں, کہ لگا جی میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں. کیا مصیبت میں پھنس گیا؟ اور وہ بیٹی وہاں آم رہا ہے, بے شمار واقعات اس طرح سے ہو رہے ہیں, صرف جب مٹ جاتی ہے تو ایسے سے. تو بزرگوں دوستو خصوصاً نوجوان اپنے آپ کو بچائیں اس دلدل میں پھنسنے سے, ڈرگ سے, خواہشات سے, برے تعلقات قائم کرنے سے, غلط سوسائٹیوں میں جانے سے, بلکہ اس وقت جن جگہوں کو آپ کہتے ہیں نا روح افزا مقامات, وہ روح افزا مقامات تو سیاح افزا مقامات نہیں ہیں, وہ دین کو ذبح کرنے والی جگہ ہیں جہاں خود اللہ ننگا ناچ ہوتا ہے اور کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں. اور جب آدمی بار بار برائی کے منظر کو دیکھتا ہے تو برائی کی شناخت, برائی کا برائی ہونا ذہن کو ڈر جاتا, پھر آدمی برائی کو برائی محسوس نہیں کرتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ لوگ سڑکوں کے کناروں پر بدکاریاں کریں گے اور کوئی کہنے والا نہیں ہوگا سائر پر ہو جاؤ, جب بہت ساری جگہوں پر صورتحال یہی کے قریب پہنچ چکی ہے. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ادارے میں, ایک ادارے میں لڑکا اور لڑکی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, معلوم ہے کہ یہ محرم نہیں ہے نہ محرم ہے, اس کا ایک قدم اور آگے چل کر کے بھی دیکھیں گے اگلا مرحلہ لے جاتا ہے. بزرگ اور دوستوں حضرت نبی علیہ السلام نے قرآن کریم میں ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة, وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر فحش کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہوئی, ہر جمعے کے خطبے میں کو پڑھا جاتا تھا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر, خدا تمہیں فحش کاموں سے منع کرتا ہے, خدا تمہیں برے کاموں سے منع کرتا ہے, اور ہم سننے کو تیار ہی نہیں. اب یہ جو نئی تہذیب ہم اپنا رہے ہیں عجیب المیا ہے, جو غالب قومیں ہیں ان غالب قوموں کے دو رخ ہیں, مغربی قوموں کے دو رخ ہیں, ایک رخ ان کا ہے نہایت عمدہ, کیا ہے ان کا رخ؟ کام کے پکے, وقت کے پابند, دفتر میں کام ہوگا تو پورا کام کریں گے, نہ کوئی کسی کے حق پر بھی کرے گا, بالکل پابیدہ معاشرہ ہے اس اعتبار سے. اور دوسرا پہلو انتہائی تاریخ ہے, وہ تاریخ پہلو کیا ہے؟ ان کے یہاں حیا اور بے حیائی کوئی چیز نہیں, ان کے یہاں دل کا کوئی مسئلہ نہیں, جیسے چاہے ویسے بدکاریاں کرو, کیونکہ وہ بدکاری کو بدکاری مانتے ہی نہیں. مسلمان قوم ہے ان کی بدکاری کے پہلو کو تو اپنا رہی ہیں لیکن ان کے خونی کے پہلو کو کبھی دوست دیکھتے بھی نہیں. وہاں کا افسر جتنی پابندی کے ساتھ اپنا ڈیوٹی انجام دے گا اور جتنی پابندی کے ساتھ اپنا کام کرے گا, کہتے ہیں یہاں یہاں صاحب فائل ہلتی بھی نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے پیسہ کام نہ کرے, تب تک ہلتی ہی نہیں ہے, وہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, فائل خود ہی گھومتے گھومتے اپنے وقت پر ہر جگہ پہنچ جائے. وہ تو ہم کو نمونہ بنانے کے لیے تیار ہیں, ہاں ان کا جو ناز منگنا ہے وہ ہمارے نمونہ ہے, اور ساتھ میں سمجھ رہے ہیں وہ ترقی کی چیز ہے, اس میں ہم معلوم بن جائیں گے ترقی آتا ہو جائیں گے. تو جو ان کی تباہی کی چیزیں ہیں ان تباہی کی چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ فخر کی چیزیں ہیں. بزرگوں شاید ہم اپنے پچھلے ان تمام بزرگوں جن بزرگوں نے قربانیاں دے کر کے دین ہم تک پہنچایا تھا اللہ اکبر، تمام بزرگوں کے ہاں ہم مجرم بن جائیں گے اگر ہم ابلیس کے گیچے کو مٹانے لگے۔ ابارہ محمد نے بابا کہتے ہیں کہ ٹوپی اوپی ضروری نہیں ہے، میں کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر شاہ اللہ رحم اللہ تعالیٰ ننگے سارا سے آپ قبول کر لیں گے کل نہیں آئیں گے۔ تو درد یہ جب ان کے لیے حق میں ہم قبول کرنے کو تیار ہیں تو اپنے حق میں کیوں مان رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ حدیث میں کہیں، میں حدیث میں ہے، یعنی اس کو رہنے دیجیے، پہلے یہ طے کرو کہ مسلمانوں کو اسلامی تہذیب بچانی ہے یا مٹانی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے حدیث میں کیا کیا آیا۔ پہلے یہ طے کرو تمہیں کہ اسلامی تہذیب، کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، مسلمان کہتا ہے اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، اس کے معنی یہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی نے لباس کے بارے میں ہم کو کچھ بتایا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو حدیث میں وہ جو لباس کی بہتے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اسلام مکمل دین ہے، ایک ایک چیز ہمارے نبی نے ہم کو سمجھائی ہے اور بتائی ہے، تو صرف اپنانے کی دیر ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے، وہ ایک صاحب جو مسلمان ہیں، اور اس مسلمان سے ایک دوسرے شخص نے پوچھا کہ جی طرح قرآن میں سے کچھ آیتیں سنائیے، اب یہ سنا رہے ہیں قرآن کی آیتیں، اللہ نے فیصلہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کی فرما برداری کرو گے، حضور خرچی نہیں کرو گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تحفہ تراضی نہیں کرو گے، زنا کاری نہیں کرو گے، اثر کر نہیں چلو گے، قرآن میں، جی قرآن میں ہیں گے، کہ برائے مہربانی مسلمانوں کو سنا ہوگا، کیونکہ مسلمان اس پر عمل کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، جب مسلمان فخر کرتا تھا غریب کو کھلانے پر، اس وقت مسلمان فخر کرتا ہے رقم کو چلانے پر، وہ لاکھوں روپئے رقموں کو اڑا دے گا اور اسے خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن غریب کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب کشمیر میں اتنے ہزار یتیم ہیں، اور وہ یتیم جو ہے عیسائی بننے کو تیار ہیں، یہ بھی یہاں یہ این جی اوز کام کر رہے ہیں، این جی اوز کے کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت یہ مسلمان کا دین کمزور ہو چکا ہے، اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے، اس کو بتایا بھی جا سکتا ہے، ادھر سے بے روزگاری کی وجہ سے ٹینشنوں کا شکار ہیں، ان کو کچھ بھی کسی طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے چاروں طرف سے حملے ہیں، ارہاب کا حملہ ایک طرف سے، یہودیوں کے مسالت کی تہذیب جاری ہے کا حملہ دوسری طرف سے، اور مرزائیت کی محنت دوسری طرف سے، عیسائیت کی محنت تیسری طرف سے، اور گاؤں گاؤں، اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے۔ ایک انگریز امریکہ سے آ کر کے 20 سال ہو گئے کشمیر میں رہ کر، اس نے سب کو دور بدل دی، داڑھی بھی بچی، یہی لباس پہنتا ہے، گجری زبان بھی اس نے سیکھی، اردو زبان بھی سیکھی، اور کچھ کرتا ہے اسے گجری اور اردو میں بات کرنے کے لیے، مقصد اس کا کیا ہے؟ یہاں کے گجروں کو عیسائی بنانا۔ ہماری سے ملاقات نام بھی بدل گیا، ملاقات ہوئی، اس سے باتیں ہوئی، کہتے ہیں میں البر اپنا نام پسند نہیں کرتا، میں فرید نام پسند کرتا، فرید فرید الداقت، اور اتنی قربانی دینے کو تیار، وہ اپنی وہ جو ہے نا وہ عیاشی کی زندگی چھوڑ کر کے یہاں کے گجروں کے گھروں میں 20 سال سے رہا، جہاں ہم ایک دن کے لیے رہ نہیں پائے، اپنا باطل لے کر کے اس طرح سے خود اپنے دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کے دین کے بارے بتانا تو خود جا، تو خود ہم کو یہ دین بھاری لگ رہا ہے۔ بزرگ دوستو، ساری دنیا میں مہم چلی رہی ہے مسلمان عورتوں سے برقع اتر جانا چاہیے، اور ہمارا مسلمان بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، کیا ضروری ہے برقع، مسئلہ برقعے کا نہیں ہے، مسئلہ کا یہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کا ٹکراؤ ہے، اور کفر ایک چیز چھین چکا ہے، اب یہ علامت ہے دراصل برقعے کی کہ مسلمان عورت کو باہیا رہنا ہے یا نہیں، یا ویسا بھی آیا بننا ہے جیسے یورپ کی عورتیں، شوہر کو کچھ پتا نہیں بیوی کے تعلقات کتنوں کے ساتھ ہیں، اور بیوی کو بھی پتا نہیں کہ میرے شوہر کے تعلقات کتنوں کے ساتھ ہیں، وہی زندگی یہاں شروع ہو جانی چاہیے۔ عجیب ہے، کیا صورت حال یہاں پر پہنچائی گئی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب یہاں آئے، اور انہوں نے بہت بڑے فنکشن میں بڑے بڑے مسلمانوں کو باقاعدہ کافرانہ عمل کرا، اور بڑے بڑے مسلمان کرتے رہے وہ کافرانہ عمل، بڑے فنکشن کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ یہ کفر بولی ہو گیا۔ کافرانہ عمل جس کو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، وہ سارا کافرانہ عمل اس نے کرایا، اور یہاں کے بڑے بڑے سب جمعے سمجھ آ رہے ہیں ایمان کرتے رہے، آنکھیں بند کرتے اس کلاس کا مزہ آ گیا، تو مزہ آ گیا کیا کر رہا ہے، شرک کا عمل کرتے رہتے، ایسا نہیں مل گیا۔ کبھی تو مسلمان ہفتہ ہفتہ بہت زیادہ کہ سر وہ کام کرنے کو تو بالکل تیار نہیں ہے، جس کام کے لگ لیے میرے دل کو نقصان پہنچا تھا، وہ وندے ماتم وغیرہ کیا کیا ہے۔ ابھی پچھلے دن ایک اسکول والوں نے فون کیا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں ماسٹر صاحب آئے ہیں، وہ ہم کو روزانہ ہمارے اسکول میں بچوں کو یہ جملے کہلا رہے ہیں، اب ویسا فوراً بچوں کو بند کر دو، اور اگر نہیں تو بچوں کو واپس نکالو اسکول سے، یہ جملے مت کہہ رہا ہوں، ان کا ایمان نکل جائے گا۔ گزر ہو دوستو، صبر کی حالت میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، صبر کے معنی اپنے دین پر جمے رہنا ہے، وہ بھی صبر ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ بھی صبر ہے، نیکی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، وہ بھی صبر ہے، اور
اس تمام کو ذہن رکھ کر دیکھیے, وہ بچے میں صابرین, ان صبر کرنے والوں کو خوشہ بھی عطا کیجیے. صبر کبھی مصیبت پر صبر کرنا ہوتا ہے, صبر کبھی معاشیت پھر اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے, اور صبر کبھی اپنے آپ کو طاعت پر کھڑا کرنے کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے. اور جب ان تمام صبروں کا ہم گزر جائے تو اس کے معنی میں ہم اس دین پر قائم ہیں, جس دین پر قائم کر گئے تھے ہم کو ہمارے بزرگ, اور ان بزرگوں تک دین پہنچایا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اور صحابہ سے ہوتے ہوتے ہم تک یہ دین پہنچا. بزرگ اور احسد گھر میں ہم خود اور اپنے دوستوں میں, اپنے رشتے داروں میں, اپنے محلے والوں میں جس جس سے ہو سکے یہ دوائیاں نکلوانے کی کوشش کریں گے. خاص طور پر نوجوان جنہوں نے کانوں کے اندر بازیاں نکال دیں, یہ بازیاں جنہوں نے ہاتھوں میں وہ دھاگے باندھ رکھے ہیں نکال دیں, یہ دھاگے ان سے ملنے والا کچھ نہیں, جنہوں نے ہاتھوں میں پانچ پانچ انگوٹھیاں, سب کیا ہو چل رہے ہیں, یہ دماغ کو ٹھیک کرنے والی انگوٹھی ہے, یہ دل کو ٹھیک کرنے والی انگوٹھی ہے, اس سے فلاسی میں کامیابی ہوگی, اس سے بھی امتحان میں پاس ہوں گا. اب سارے انگوٹھیاں پہن کر کے پانا تو دنیا میں کمانا, یہ سب خرافات ہیں, یہ سب شرکیات ہیں, اسلامی کو نہیں, اسلام توحید اللہ کے فیصلے سے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ عمر کیا پہن کر کے ہم سمجھے کہ تراسی ہو جائے گی, تراسی کی چیزیں نہیں ہیں, یہ کفر کی علامتیں ہیں. بہرحال ان تمام سب باتیں جو میں سمجھانا چاہتا تھا, ان تمام باتوں کا اگر کسی ایک بھائی کے اندر بھی احساس پیدا ہو گیا تو غنیمت چیز ہوگی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہمارے گھر سے ہمارے زندگی سے مٹی جا رہی ہے, اور ہم اس کا احساس بھی نہیں کہ اللہ احساس پیدا کرنا, یا اللہ ہمارے بڑوں کے اندر احساس پیدا کرنا, ہمارے چھوٹوں کے اندر احساس پیدا کرنا, یا اللہ ہمارے دولت والے مسلمانوں کے دلوں میں احساس کرنا, اور ہمارے غربت والے مسلمانوں کے اندر احساس پیدا کرنا, یا اللہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر احساس پیدا کرنا, اور بیچارہ وہ جو پڑھا لکھا ہے ان کو بھی احساس پیدا کرنا, یا اللہ علماء کو سنی عالم بنانا, یا اللہ اختروں کو سنی اختر بنانا, ملازموں کو صحیح ملازمت کرنا, یا اللہ جو تاجروں کو صحیح تاجر بننا, نوجوانوں کو اسلامی نوجوان بننا مقدر کرنا, برائیوں سے بچا, یا اللہ برائیوں سے بچنے کی ہمت اور قوت عطا فرمانا, یا اللہ جو ایمان اتنا کمزور ہو کہ آج کی برائی سے اپنا کو بچا نہ سکے, یقیناً وہ ایمان قیامت کے دن تیرے غضب سے نہیں بچا پائے گا, یا اللہ جو ایمان آج کی برائی کے ماحول سے نہ بچا سکے, یا اللہ جو ایمان ہماری آنکھ کو کمزور نہ کر سکے, جو ایمان ہماری زبان کو کمزور نہ کر پائے, جو ایمان اتنا کمزور ہو کہ ہم پہ نماز کے لیے کھڑا نہ کر سکے, اس ایمان سے ہم کیسے امید رکھیں گے کہ جہنم سے مل دے کہ بچا دے گا, یا اللہ ہمارے ایمان میں کبھی نصیب بنا, یا اللہ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا, والدین کو اولاد کے شفیق بنا, شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا, بیویوں کو شوہروں کی فرما بردار بنا, پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا ہمدرد بنا, یا اللہ دوستوں کو دوستوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا, تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مسلمان مسلمان کو بنایا تھا, یا اللہ ویسا مسلمان بننا ہمیں نصیب فرما, یا اللہ ویسا مسلمان بننا ہمیں نصیب فرما, یا اللہ تیرے دین تیرے نبی کے دین کو پڑھنا, اس کو اپنانا, اس کو اپنی زندگی کے بن اپنی زندگی کا رمنا, یا اللہ مقدر فرما دے, یا اللہ مقدر فرما دے, یا اللہ جن بزرگوں کی قربانی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے, یا اللہ ان بزرگوں کا ہماری قصر انتہا حضر عظیم عطا فرما, کہ قبروں کو نور سے منور فرما, یا اللہ وہ جہاں جہاں بھی دفن ہے, یا اللہ جہاں جہاں بھی وہ قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں, ان کا ہماری قصر انتہا حضر عظیم عطا فرما, ان کا ہم پر بڑا احسان ہے, یا اللہ کریم اور اس دین کا ہمیں ثابت کرنے عطا فرما, یا اللہ اس دین کا ہمیں ثابت کرنے عطا فرما, یا اللہ اپنی رمضوری آسمان سے بہتر, یا اللہ آج کے برے ماحول میں ہم اپنی کمزوریوں کی طرح پٹک نہیں پا رہے ہیں, اللہ بار بار ارادہ کرتے ہیں ہم آپ کو گناہ نہیں کریں گے, لیکن چاروں طرف اتنا بناؤ سنگار کے ساتھ حملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں, ہم تو گناہ ہو جاتا ہے, یا اللہ اس کو پردہ فرما لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس کی وقت بھکا کر سکتا ہے, اللہ کی بھی طاقت ہے کہ اس کی وقت آپ سے فل کر دے, جب ہم ان آنکھ کو تیری مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں, یا اللہ جن وقت ہم اپنے دلوں سے برا خیال سوچتے ہیں تو طاقت رکھتا ہے اس کی وقت ہاتھ ادھیر ہو جائے اور انسان مر جائے, مگر تو پردہ رکھتا ہے, نصیب نصیب سرکار ہے, جب نصیب نصیب سرکار ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں تو دیکھ
دکھتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا, جب یہ احساس ہوتا ہم جیسے کرتے جاتے ہیں تو پھر بھی پردہ رکھتا ہے, جیسے ان کو پتا ہے یا اللہ معاف فرما دے اور دین کا ثابت کر کے نصیب فرما, یا اللہ اہل تکلیف پر رحم فرما, یا اللہ اہل تکلیف پر رحم فرما, جہاں کا ہم کر دے ہر ہر اعتبار سے بہتر بنا دے, اللہ بے کسی کا عالم ہے, یا اللہ بے کسی کا عالم ہے, کسی پر بھروسہ کرنا ممکن نہیں, زیادہ ایسے حالات میں وہ سب سے ہماری نظر میں کافی اعتماد نہیں کرتا, اللہ اس پر سہارا رکھے, یا اللہ یہاں کا مستقبل, یا اللہ ہر اعتبار سے محفوظ سے محفوظ نہ کرا, دین میں محفوظ رما دے, جہاں کی دنیا بھی محفوظ بنا, جہاں کے مسلمانوں کا کہ جان ان کی ماں ان کے آبرو ہیں ان کی عصمت ہیں ان کے گھر ان کی تہذیب ان کا تشکل, یا اللہ ان کی غیرت ہیں ان کی حمیت دینی ان کا اسلامی جذبہ تمام کی حفاظت فرما دے, اللہ تمام کو محفوظ سے محفوظ فرما بلکہ ابو سے ابو تر بنا دے, یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تمام کے لیے جو دعائیں مانگی تمام تو ہم پر دعائیں ہیں جو حالات ہر سب کے دل کے حالات سے واقعی
بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر انسان کے